बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीयीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदीने चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम मोहब्बत की बातें आप देख रहे हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत को शामिल प्रोग्राम करते हैं। रसूल पाक साहिब लौलाक सयाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अल्लाह तबारक व ताला की खातिर आपस में मोहब्बत रखने वाले जब बाहम मिलें और मुसाफहा करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें तो उन दोनों के जुदा होने से पहले उनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ते हैं गर दुरूद तो मिलता सवाब है, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم।
मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी गुलाम मुहियुद्दीन अत्तारी मदनी तशरीफ़ फरमा है और नात ख्वां इस्लामी भाई मोहम्मद सबतर अख्तरुल कादरी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इनसे हम नात शरीफ के अशार भी सुनेंगे। मोहब्बत की बातें प्रोग्राम का आप अंदाज जानते हैं कि हम दो तीन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनमें हम मोहब्बत के पहलू पर ज्यादातर गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। तो आज भी इंशाअल्लाह इन मोहब्बतों के पहलुओं को हम तलाश करेंगे, मोहब्बत की बातें करेंगे, मोहब्बत आम करने की कोशिश करेंगे। आज जिस मौजू पर सबसे पहले हम बात करेंगे वो है अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखना। देखिए ये एक बड़ा वसी मौजू है। अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत रखने में बहुत सारी मोहब्बतें आ जाती हैं जिन सब का मदार अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह ताला की खातिर कोई काम करना है और अल्लाह ताला के लिए मिलना है और अल्लाह ताला के लिए किसी से जुदा होना है, अल्लाह की रिजा के लिए किसी से मोहब्बत करनी और अल्लाह की रिजा के लिए किसी से मोहब्बत को छोड़कर उससे अपने दिल के अंदर दुश्मनी को पैदा करना है। तो ये जो टॉपिक है कि अल्लाह की रिजा के लिए अल्लाह की खातिर मोहब्बत रखना, इस पर हम बात करेंगे। अब वो मोहब्बत भाइयों के साथ भी हो सकती है, अपने खूनी रिश्तेदारों के साथ भी हो सकती है, माँ बाप के साथ है, दोस्तों के साथ है, उस्ताद के साथ है, शागिर्दों के साथ है, पीर भाइयों के साथ है, अपने साथ रहने वाले पड़ोसियों के साथ है, दीगर मुसलमान जो हमारे मिलने जुलने वालों में है, उन सब से जो मोहब्बत है उसमें हमें लिल्लाहियत को तलाश करना है। यानी कि अल्लाह के लिए हमारा ये काम हो कि हम अगर किसी से बात करें तो उसमें रिजा इलाही हमारे पेशे नज़र हो, किसी से कुछ लेना देना करें तो रिजा इलाही हमारे पेशे नज़र हो। तो मोहब्बत खुदा में बंदा जब काम करेगा तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा तो उसको कितना अजर मिलेगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल इस पर हम बात करेंगे। हज़रत सैयदुना अबू दर्दा रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत पहले मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो अल्लाह ताला के लिए जमा होते हैं, अल्लाह ताला की मोहब्बत में जमा होते हैं, उनका क्या सवाब है। फरमाते कि नूर के पैकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन कुछ कौमों को उठाएगा جن کے چہرے منور ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کریں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے نہ ہی شہداء۔ تو ایک عربی نے، یعنی جو دیہات کے رہنے والے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوصاف بیان فرما دیجئے تاکہ ہم انہیں پہچان سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے، جو مختلف قبیلوں اور مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہوں گے، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں گے اور اس کا ذکر کریں گے۔
سبحان اللہ۔
اب آپ ذرا اس حدیث پاک کو دیکھیں کہ ان کی زبان، ان کا قبیلہ، ان کے شہر مختلف ہوں گے، مگر وہ جب اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے یہ میرے قبیلے والے ہیں، یہ میرے شہر والے، بلکہ جہاں ذکر کی باتیں ہوں گی، جہاں اللہ کی محبت کی باتیں ہوں گی، وہاں اللہ کی محبت میں وہ جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے تو اللہ کی محبت کے لیے ملیں گے۔ اب آپ ذرا اس پر غور کریں، اور اگر ہم اپنے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کو اور دعوت اسلامی کے مدنی مذاکروں کو، مدنی قافلوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یا درس فیضان سنو جو مساجد میں ہوتے ہیں، چوکوں پر ہوتے ہیں، اس پر اگر ہم غور کریں کہ اجتماع میں آنے والے مختلف قبیلوں، مختلف علاقوں اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ اجتماع میں اس لیے آتے ہیں کہ اجتماع میں اللہ کا ذکر کریں گے، علم حاصل کریں گے، مسلمانوں سے ملاقات کریں گے، دعا میں شرکت کریں گے، اور وہ رضا الہی کی اگر نیت کر کے آ رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی ثواب کے اور اس فضیلت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اصل بات ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے لیے بندے کے کا ان کاموں کی طرف بڑھنا، اور اگر دنیا پیش نظر ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ثواب نہ مل سکے۔ تو اللہ کے لیے محبت کریں، اور جو کام کریں اللہ کے لیے کریں، ملیں تو اللہ کے لیے ملیں، کسی سے جدا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے جدا ہوں۔ تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ بڑھتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کی طرف۔ غلام محی الدین بھائی، میں نے حدیث پاک سنائے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور پھر جو ان کا انداز کہ وہ مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ان کے پیش نظر رضا الہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے قیامت میں اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا کہ وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے۔
یعنی
لوگ سوچے تو صحیح نہ کہ نہ وہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، اب صحابہ بھی تعجب میں تھے کہ آخر وہ ہیں کون۔ تو کتنی پیاری خوبصورت بات نبی پاک نے فرمائی، اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپس میں ملتے ہیں، تو ان کے لیے جو آپ نے بشارت بیان فرمائی یقیناً حق ہے، کیونکہ اسلام یہ وہ دین فطرت ہے اور ایسا پیارا مذہب ہے ہمارا دین اسلام، کہ جس کی نیکی کی دعوت کی بنیاد ہی محبت پر ہے۔
بالکل،
نرمی، حسن اخلاق، عفو درگزر، اور ایک اسلام کا معیار ہے کہ ہم نے محبت بھی کس طرح کرنی ہو، کس نیت سے کرنی ہے۔
جی،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح فرمایا کہ محبت ہو کس درجے کی،
صحیح،
اور کس طرح ہو، کس نیت سے ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک، آپ فرماتے ہیں من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وہ ابغض للہ، اور جو اللہ کے لیے نفرت کرے، اور جو اللہ کے لیے کسی کو دے، کسی کو عطا کرے، اور جو اللہ کے لیے کسی سے کچھ روکے، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ ہماری محبت، ہماری نفرت، ہمارا دینا، ہمارا کسی کو نہ دینا یا کسی کو منع کرنا، اگر یہ سب اللہ کے لیے ہے تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور یہ اللہ کے لیے محبت، رشتہ داروں سے محبت ہو، والدین سے محبت ہو، پڑوسیوں سے محبت ہو، اپنے بچوں سے محبت ہو، ان ساری محبتوں میں اگر صرف رضا الہی کا عنصر ہوگا تو بڑی کامیابی ہے۔ اور رضا الہی کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں، اس کی ایک مثال حدیث میں بیان فرمائی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے کسی دوست سے ملنے کسی دوسری بستی میں جا رہا تھا۔
ہم بھی ٹریول کرتے ہیں نا،
سفر کرتے ہیں
کے لیے، دوستوں کے پاس یا رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں۔ اب نیت ہماری کیا ہوتی ہے، ہمیں دیکھنی چاہیے،
تو نیت رضا الہی کی ہونی چاہیے کہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کریں، کسی سے ملیں۔ تو وہ بھی اپنے دوست کی زیارت کے لیے اپنے مسلمان بھائی سے ملنے جا رہا تھا، اللہ پاک نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، اس کے پاس آیا اور کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں جو فلاں بستی میں ہے۔ کہا کہ کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے، کسی احسان کی وجہ سے تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھ پر کوئی احسان تو نہیں کیا، لیکن میں اللہ کی محبت میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے یہ بشارت دی کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ بھی تم سے ایسے ہی محبت کرتا ہے جیسے تم اپنے دوست سے محبت کرتے
ہو.
بلکہ یہاں تک روایت ہے محسن بھائی کہ اگر دونوں دو شخص ہیں اور آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں، لیکن ان کی محبت محض اللہ کے لیے محبت ہے اور کوئی مفاد نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی تما نہیں ہے، نہ بدلہ مقصود ہے، فقط اللہ کی رضا مقصود ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اور خیر خائی کا محبت کرنے کا مسلمان سے اللہ نے حکم دیا ہے، اس لیے محبت کر رہا ہے. تو فرمایا کہ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اللہ قیامت کے دن دونوں کو جمع فرمائے گا.
واہ واہ واہ،
قیامت کے دن دونوں کو جمع فرمائے گا. اور آپ دیکھیں اسلام نے بظاہر ہی ہمیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں لگتی ہیں، اسلام کا اصول ہی محبت ہے.
سبحان اللہ.
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہی تو فلانے تشریف لائے.
بالکل.
آپ رحمت للعالمین ہیں. تو رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک محبت بھرا انداز یہ تھا کہ جس سے محبت بھی بڑھتی ہے، یعنی ایسا فارمولا کہ جس سے آپ کا دشمن بھی دوست بن جائے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسی بات میں بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کا کٹر پکا دشمن بھی ہوگا، اگر آپ نے اس پر عمل کیا وہ آپ کا دوست بن جائے.
واہ واہ.
وہ ہے سلام کرنا.
سبحان اللہ.
سلام میں پہل کرنا، کیونکہ جس سے جس کو آپ سلام کرتے ہیں آٹومیٹکلی اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جاتی ہے،
توجہ بھی آپ لے لیتے ہیں،
توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے. اور یہ سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا دینا.
واہ واہ واہ.
کہ تم سلامت رہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں تم پر ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ سلامتی کی دعا دے رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو جو کہ آپ کے حق میں پہلے قبول ہوگی.
کیا بات.
یہ وہ فارمولا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کٹر دشمن بھی جس سے دوست بن جائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت تقسیم فرمانے والے ہیں. میرے آقا سلام میں پہل فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ کے زیادہ قریب کون ہے، اللہ کے زیادہ نزدیک کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے سوچا کہ کوئی بہت بڑا عمل ہوگا کہ جو کرتا ہوگا وہی اللہ کے زیادہ قریب ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو بندے ملیں، دو شخص ملیں، تو ان میں اللہ کے زیادہ قریب وہ ہے جو سلام میں پہل کرے.
واہ واہ.
جو سلام میں پہل کرے. سلام یہ محبوب بنانے والا نسخہ ہے محبت. اور حضور سلام ہی نہیں، سلام میں پہل فرماتے ہیں. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ ہم سلام میں پہل کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرتے. تو سلام کرنا یہ بھی محبت کا ایک سبب ہے، کیونکہ اسلام نے اتنا پیارا ہمیں ایک یوں نسخہ عطا فرمایا ہے کہ آپ اپنے دوست ہوں، دشمن ہوں، جان پہچان کے ہوں، رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں،
مسلمان
آپ سب کو سلام کریں. مسلمان ہونا چاہیے، آپ سب کو سلام کریں. انشاءاللہ سلام کریں گے تو سلامتی آپ ہی کو ملے گی.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ.
میرا ہے
آمین. اللہ کے لیے محبت کی بات ہو رہی ہے تو یہاں ایک حدیث پاک میں مزید سناؤں گا، پھر مزید اس کو گفتگو کرتے ہیں. مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، ہم مسلمانوں کی ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، کہتی ہیں رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، تین باتوں پر میں قسم اٹھاتا ہوں، جس کا اسلام میں ایک حصہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کی طرح نہ کرے گا جس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں.
اللہ.
اور اسلام کے حصے تین ہیں، فرمایا نماز، روزہ، زکوٰۃ. اور اللہ تعالیٰ جس بندے کی ذمہ داری دنیا میں لے، قیامت کے دن اسے محروم نہ کرے گا. اور جو شخص کسی قوم سے محبت کرے گا اللہ اسے انہی میں شامل کر دے گا. اب یہ بھی حدیث پاک دیکھیں نا، جس سے محبت کرے گا، اب محبت جس سے کر رہا ہے اسے انہی کے اندر شامل کیا جائے گا. اللہ والوں سے محبت کرے گا اللہ والوں میں شامل ہوگا، نیک لوگوں سے محبت ہوگی، محدثین سے محبت ہوگی، علماء سے محبت ہوگی، صلحاء سے محبت ہوگی، طلباء سے محبت ہوگی، دینداروں سے محبت ہوگی، نیکی کی دعوت دینے والوں سے محبت ہوگی، سخاوت کرنے والوں سے محبت ہوگی. تو یہ محبت انہی کے ساتھ کر دے گی. اور اگر معاذ اللہ اللہ کے دشمنوں سے محبت ہوگی، اللہ کو ناراض کرنے والوں سے محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نا زیبا کلمات کہنے والوں سے محبت ہوگی، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے وہ باتیں جو نہیں کہنی چاہیے وہ کہنے والوں سے اگر معاذ اللہ محبت ہوگی تو پھر سوچ لینا چاہیے کہ کہیں انہی میں سے نہ ہو جائے، کیونکہ فرما دیا گیا کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا.
جو کسی قوم سے مشابہت رکھے گا ان کی طرح بناؤ سنگار کرے گا، ان میں شامل رہے گا، ان کی طرح باتیں کرے گا، ان کی طرح عقیدے رکھے گا، تو وہ انہی میں سے ہیں.
اللہ اکبر.
لیکن بے نمازیوں کے بارے میں فرمایا نا کہ بے نمازیوں کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان، بڑے بڑے کافروں کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اعمال بھی وہی اختیار کیے جو ان کافروں نے کیے.
جی،
کیونکہ کافر بھی نماز نہیں پڑھتے، یہ مسلمان تو تھا لیکن اس کو اگر گناہوں کی وجہ سے، نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے، نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر سزا ہوئی تو اس کا حشر ان کافروں کے ساتھ ہوگا. اس کی وجہ بھی علماء نے یہ بیان فرمائی کہ اس نے عمل وہ کیے جو کافروں والے تھے، اس نے عمل وہ اختیار کیے جو کافروں والے تھے. تو اس لیے مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ جو ہے نا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے
جی
اور اللہ کے لیے نفرت کرے، تو فرمایا یہاں سے مراد وہ اعمال بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ بندہ ان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے
جی.
اور جو ان کے اگینسٹ چلتا ہے، نمازیں چھوڑنا، حج باوجود قدرت ادا نہ کرنا
جی
اور زکات ادا نہ کرنا اپنے مال کی، اور جو ان گناہوں والے اعمال کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر ان کا حشر بھی ان کافروں کے ساتھ ہوگا. بطور خاص بے نمازی کے بارے میں فرمایا. پھر ایک اور حدیث پاک میں، یہ جو حدیث پاک ہے کہ جو اللہ کے لیے دے اللہ کے لیے منع کرے، اس کی تشریح میں عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی محبت ہو جس سے صرف رضا الہی مقصود.
سبحان اللہ.
یعنی کسی سے بھی ہم محبت کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم دیکھیں کہ ہماری دعوت کیوں ہے. دعوت اس لیے کہ میں دعوت اچھی کروں گا تو یہ بھی دعوت میری اچھی کرے گا. اس بدلے کی وجہ سے آپ دعوت کر رہے ہیں، کسی کی دعوت میں جا رہے ہیں تو کوئی چیز دے رہے ہیں اس نیت سے کہ میرے گھر آئے گا تو یہ اس سے اچھی چیز دے گا. تو بندہ اس پہ غور کر لے، اور بہت ساری مثالیں اس میں بن سکتی ہیں، تو بندہ اس پہ غور کر لے. آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی محبت جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، نمود و نمائش نہ ہو،
صحیح،
نفسانی خواہشات کی بالکل آمیزش نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو،
صحیح،
ایسی محبت ہو تو فرمایا یہ افضل ترین عمل ہے.
واہ واہ.
ایک ہے نیک بندہ، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور ایک ہے گناہگار، اس سے نفرت کس اعتبار سے کرنی چاہیے؟ اس کا معیار ہے دین متین نے ہمیں اس کا معیار دیا. فرمایا نیک شخص کے پاس بھی بیٹھو، اس سے بھی محبت کرو تو محبت اس کے ایمان کی وجہ سے کرو.
اللہ
اس کی نیکیوں کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے نہیں، وہ خوشبو اچھی لگاتا ہے اس وجہ سے نہیں، اس کے پاس بہت سارے لوگ جمع رہتے ہیں اس وجہ سے نہیں، اس کی ایمان کی وجہ سے، اس کی نیکی کی دعوت کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے اسے محبت کرو. اگر کوئی گناہگار بھی ہے تو فرمایا اس سے نفرت اس کے گناہ کی وجہ سے کرو، اور انتقام کی وجہ سے کسی سے نفرت نہ کرو.
صحیح.
پھر فرمایا کہ یہ مبلغین کے لیے مدنی پھول ہے جو تبلیغ دین کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کہ مجرم کے جرم سے نفرت کریں تاکہ آپ اس مجرم کی ذات کی اصلاح کر سکیں.
واہ واہ واہ.
کیونکہ اگر اس کی ذات سے ہی آپ نفرت کریں گے تو اس کی اصلاح کیسے کریں؟
صحیح بات.
لیکن یہ ہر کسی کے لیے نہیں، یہ مبلغ کے لیے ہے جو اصلاح کرنے والا ہوتا ہے.
ورنہ عام آدمی تو بلکہ میں تو اس کے گناہ سے تو میں نفرت کرتا ہوں، اس سے نفرت نہیں کرتا تھا. اب وہ یعنی بدو کی صحبت بھی تو انسان کو برے کی طرف لے جائے، برائی کی طرف لے جاتی، تو وہاں یہ دیکھنا چاہیے گا کہ عام آدمی کیا کرے گا. اور پھر عام مبلغین کے لیے جو ہے، پھر علماء کا جو مرتبہ وہ اپنی جگہ ہے. ابھی جو آپ نے دوران گفتگو کہا کہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے کسی سے ملاقات کے لیے گیا اور وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، صحابہ کرام کی محبت اسی طرح کی تھی. میں آپ کے سامنے ایک مدنی چلے کے ناظرین ذکر کرتا ہوں. حضرت سیدنا زر بن حبیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ منورہ میں قاصد بن کر میں آیا تھا. وہ کہتے ہیں اور اس کام پر مجھے فقط حضرت سیدنا عبی بن کعب اور دیگر صحابہ کرام سے ملاقات کے جذبے نے ابھارا.
سبحان اللہ.
یعنی وہ قاصد بن کے اس لیے آئے کہ جب مدینے جاؤں گا تو وہاں جا کر صحابہ کی جو ہے وہ صحبت اختیار کروں گا، زیارت کروں گا، کیوں نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا، پھر اس کے بعد جو ان کے ساتھ والا ہے، پھر جو ان کے ساتھ والا ہے یعنی تابعین اور تبع تابعین والا، پھر یہ بھی اسی طرح کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت اختیار کی اس کے لیے فضیلت ہے، پھر جو میرے اس کو، پھر جو اس نے میرے صحابی کو دیکھا اس کے لیے فضیلت ہے. تو یہ ساری برکتیں، اب آپ ذرا غور کریں کہ وہ کیوں گئے تھے؟ اللہ کی محبت کے لیے، نبی پاک کی محبت میں. ایک اور روایت میں حضرت ابوالعالیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم بصرہ میں، شہر کا نام ہے بصرہ میں، مدینہ منورہ میں رہائش پذیر صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی روایت سنتے تو اس وقت تک ناراضی ہوتے جب تک ان کے پاس جا کر اس کی سماعت نہ کر لے.
سبحان اللہ،
محبت اللہ کے لیے کرنا، یہ اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرنے والے بنے. مدینہ چینل کے ناظرین، محبت کا تقاضا جو ہمیں ہمارے غلام محی الدین بھائی نے بتایا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اللہ کے لیے محبت کے نظارے نظر آتے ہیں. اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائی ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ نماز کی دعوت دینا، کسی کو روزے کی دعوت دینا، گناہوں سے بچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ اگر کرتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا. یعنی اس سے کوئی رشتے داری تو ہے نہیں نا، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ایسی دوستی ہے. اب ایک عام آدمی ہے جس سے ہم نے ملاقات کی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نمازی بن جائے، تو آپ مجھے بتائیں اس محبت کو اگر ہم اللہ کی محبت کے ترازو میں نہیں تولیں گے تو کہاں تولیں گے؟ جبکہ ہم کسی کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، مگر ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ حسن ظن کی بنا پر کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تبھی تو وہ اس کے پاس گیا اور اس کو وقت دے رہا ہے تاکہ وہ نیکی کی راہ کی طرف آ جائے. تو آپ بھی اللہ کے لیے محبت کرنے کے اس نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتوار اجتماعات میں آیا کریں. اللہ آپ کو توفیق دے، مرسو مدینہ بالغان میں آپ تشریف لایا کریں، انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بھی ملے گا اور نیکوں کی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ نیکی کی طرف آپ بھی گامزن ہوں گے اور دوسروں کو جو پھر نیکی کی طرف راہ لانے کے لیے بھی آپ انشاءاللہ عزوجل دیکھیں گے کہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا. کچھ کالز بھی ہم نے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں اگر کال ریڈی ہے تو ہم ان کو سنتے ہیں. جی بتائیے گا.
آپ حدیث سے محبت کے حوالے سے بتا رہے ہیں تو یہ بھی بتائیں کہ ایک عام آدمی اگر حدیثوں کا علم سیکھنا چاہے تو وہ کیا کرے؟
ایک اور کال چلائیے.
میرا یہ سوال ہے، پہلے کے دور میں حدیث کے لیے بڑا اہتمام ہوتا تھا، مگر اب حدیث کے لیے وہ اہتمام اور توجہ نظر نہیں آتی، اس کی کیا وجہ ہے؟
اللہ، حدیث کے حوالے سے ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں کہ احادیث کے حوالے سے صحابہ کرام اور ہمارے محدثین کا جو انداز تھا وہ کس طرح خوبصورت انداز تھا کہ وہ احادیث سے محبت کرتے تھے. یہاں غلام محی الدین بھائی یقینی سی بات ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ نبی پاک کے فرامین، نبی پاک کے افعال کا نام ہے جو ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے پہنچے. تو احادیث سے محبت، رسول اللہ سے محبت کا یوں سمجھے کہ اس کے اندر نور نظر آتا ہے. تو آپ یہ ذرا بتائیے کہ بزرگان دین احادیث کا ادب اور احادیث سے محبت، جمع احادیث اور پھر احادیث کی حفاظت، پھر اسے لوگوں میں بیان کرنا اور اس تعلق سے ان کا جو انداز ہوا کرتا تھا، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں، پھر انشاءاللہ ان دونوں کالرز کے جواب بھی دیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احادیث کو سیکھنا، سمجھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کرنا اور پھر بطور خاص اس کا ادب کرنا، پھر ادب کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کرنا، یہ امت پر احسان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا. کیونکہ وہ واحد پہلی جماعت تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست احادیث سنی.
صحیح.
اور سننے کا انداز یہ بیان کیا گیا حدیثوں میں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احادیث بیان فرما رہے ہوتے، صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے، تو صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے بالکل بے حرکت، بالکل ادب کا مجسمہ بن کر صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی باتیں سنتے تھے، سراپا ادب بن کر اور حضور علیہ السلام کے ملفوظات کو یاد رکھتے تھے. یعنی اتنی طلب تھی کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان وہ حضور علیہ السلام کے فرامین کو سن کر عرض کرتے، یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں حدیث پاک سنتا ہوں لیکن اس کو یاد نہیں رکھ پاتا،
اللہ اللہ
کرم فرمائیے کہ میں حدیثوں کو یاد کر لوں. ان کو ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھا نا، محبوب کا کلام ہے، محبوب کا کلام بھی محبوب ہوتا ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا کلام ہے. یعنی قرآن پاک کی برکت ہے اپنی جگہ، قرآن کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے حدیثوں کا ہونا بہت ضروری ہے.
بالکل،
ورنہ بندہ قرآن سمجھ نہیں سکتا بغیر حدیث کے. تو حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھاؤ، وہ مشہور معجزہ سرکار کا، آپ نے ایک مٹھی کے جس میں بظاہر کچھ نظر نہیں آیا تیوں لب بھر کے آپ کی چادر میں ڈالے اور ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے سینے سے لگایا، کہتے ہیں بس وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میں نے جب سے حدیث پاک سن رہا ہوں مجھے یاد ہو جاتا. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو مجھے یاد نہ ہو. اس لیے سب سے زیادہ حدیثوں کو یاد کرنے والے اور روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر صحابہ کرام کی محبت حدیث پاک سے، کہ کیونکہ سرکار علیہ السلام نے خود یہ بیان فرمایا کہ جس نے میری حدیثیں یاد کی، جس نے میرے کلام کو سنا، اس کو یاد کیا، اس کی حفاظت کی، امت تک پہنچایا، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے.
سبحان اللہ،
اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، شاد و آباد رکھے. یہ دعائے مصطفیٰ ہے، اللہ دعائے مصطفیٰ کو کیسے قبول نہ فرمائے. تو آج بھی جنہوں نے حدیثوں کو سیکھا، یاد کیا، پھر حدیثوں کو آگے فارورڈ کیا، آگے لوگوں کو بتایا، اس جماعت کو محدثین کی جماعت کہتے ہیں.
صحیح.
یہ وہ بابرکت لوگ ہیں محسن بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حدیثوں کو سیکھنے والے کی برکت سے، ان حدیثوں کو یاد کرنے والوں کی برکت سے، حدیثوں کے لیے سفر کرنے والوں کی برکت سے امت سے عذاب اٹھا لیتا، پریشانیاں دور فرما دیتا ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ عز و جل محدثین کے طلب حدیث کے لیے سفر کی برکت سے اس امت کے مصائب و پریشانی دور فرما دے.
سبحان اللہ، کیا
اگر آج جو امت پر رحمت ہے، شفقت ہے، کرم ہے، جو کچھ ہے یہ امت کے محدثین کا صدقہ ہے، انہی کی محنت ہے جو آج ہم حدیث حضور کی پڑھتے ہیں، حضور کے فرامین پڑھتے ہیں. اور پھر محدثین کا بھی انداز ادب کا کیا ہوا کرتا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کو نہیں جانتا، آپ کی جو کتاب ہے بخاری شریف شرق و غرب میں، مشرق و مغرب میں مشہور و معروف ہے،
بالکل
ہر کوئی اس سے استفادہ کرتا ہے. بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے افضل ترین کوئی کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے، اس کے بعد مسلم شریف ہے. بخاری شریف لکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حدیث پاک کا اتنا ادب کرتے، جب آپ حدیث لکھنے شروع کرتے، آپ ارادہ کرتے حدیث لکھنے کا تو پہلے غسل فرماتے،
واہ واہ،
اس کے بعد عمدہ لباس پہنتے، اس کے بعد استخارہ کرتے،
اللہ،
پھر اپنی جگہ، اپنی حدیث جگہ پہ بیٹھتے، وہ معطر و منور جگہ ہوتی، خوشبو سلگتی رہتی، اور پھر حدیث پاک لکھا کرتے، استخارہ کرتے، حدیث لکھتے. یہ آپ کے ادب کا انداز تھا کہ آپ نے ہر حدیث اس طرح لکھی.
سبحان اللہ.
اور آج بھی مدینہ طیبہ میں جہاں آپ نے بخاری شریف مکمل کی نا، وہ مسجد موجود ہے، اس کا نام ہے مسجد بخاری.
واہ واہ.
اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ آپ نے وہاں بخاری شریف کو مکمل کیا.
کیا بات.
آپ دیکھیں ادب کتنا ہے کہ غسل کرنا ہے، دو رکعت نفل پڑھنی ہے حدیث لکھنے سے پہلے، پھر استخارہ کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ میں حدیث لکھ رہا ہوں، میرے لیے خیر ہو اس میں، استخارہ کرتے اللہ کی بارگاہ میں، پھر حدیث پاک لکھتے. اللہ اکبر. تو یہ آداب ادب تھا، اور یہ حدیثوں کے حوالے سے ایک آپ کا انداز تھا امام بخاری کا. اسی طرح امام مسلم کو آپ دیکھ لیجئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، جب حدیث کا درس آپ دیا کرتے، بچھو نے ڈنگ مارا، آپ نے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کیا،
اللہ
دو زانو ادب کے ساتھ بیٹھے رہے اور ارشاد فرمایا. کسی نے پوچھا کہ حضور بچھو نے ڈنگ مار دیا اور آپ اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، آپ کی تکلیف نہیں ہوتی؟ تو آپ کہتے مجھے گوارا نہیں تھا کہ میں حدیث رسول کے دوران، حدیث رسول کو بیان کرتے ہوئے اپنی حالت کو چینج کروں. حدیث کو مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے تھوڑا سکون پایا، اور دیکھا تو 16 ڈنگ بچھو نے آپ کو مارے ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، اتنا حدیث کا ادب تھا. محدثین نے 40-40 حدیثیں تحریر فرمائی ہیں
اربعین
کے نام سے، اس کی فضیلت کی وجہ سے.
دیکھیں صحابہ کرام احادیث کو جمع کرتے رہے، یہ حدیثیں ہم تک صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی، تو صحابہ کرام نے حدیث کو سننے، حدیث کا اہتمام کرنے اور دیگر معاملات میں کتنا اہتمام کی طرح سنیے گا. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے ایسی حدیث پہنچی جو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن میں نے نہیں سنی تھی. چنانچہ میں نے ایک اونٹ خرید کر اس پر اپنا کجاوا باندھا، اور ایک ماہ کا طویل سفر کرنے کے بعد ملک شام ان کے پاس جا پہنچا، جنہوں نے حدیث جن کے ذریعے ہمیں پتہ چلی کہ وہ سناتے ہیں. وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ تو عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، لہذا میں نے انہیں پیغام بھجوایا کہ دروازے پر جابر آیا ہے. پیغام پہنچانے والے نے آ کر کہا کہ کیا آپ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور انہیں میرے بارے میں بتایا. تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور ہم نے ایک دوسرے سے معانکہ کیا، گلے ملے. پھر میں نے کہا مظالم کے متعلق مجھے ایک ایسی حدیث پہنچی ہے جسے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسے سننے سے پہلے مجھے یا آپ کو موت نہ آ جائے.
اللہ
اللہ اللہ. ذرا غور کریں حضور کے فرمان کو سننا کتنا اہتمام ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے فرمایا کہ میں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کی جانب اشارہ کر کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ بندوں کو، یا فرمایا لوگوں کو، برہانہ بدن بغیر ختنہ کے خالی ہاتھ جمع فرمائے گا. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد؟ انہوں نے فرمایا اللہ لوگوں کو ایسی آواز سے ندا فرمائے گا جسے دور والے بھی ایسے ہی سنیں گے جسے قریب والے سنتے ہیں. میں جبار و قہار بادشاہ ہوں، اہل جنت میں سے کوئی بھی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جہنم میں سے کسی کا بھی اس پر حق باقی رہتا ہو، اور اہل جہنم میں سے کوئی بھی اس وقت تک جہنم میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ ظلم و زیادتی کے سبب اہل جنت میں سے کسی کا بھی حق اس پر باقی ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ جو ایک نے دوسرے کو مارا ہوگا اس کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم تو بارگاہ الہی میں برہانہ بدن بغیر ختنہ اور خالی ہاتھ حاضر ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے، یعنی مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ حدیث پاک سننے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کا سفر اس وقت اونٹ پر آپ نے کیا، اور وہ مدینہ منورہ سے ملک شام گئے صرف حدیث سننے کے لیے۔ یہ اہتمام صحابہ نے کیا، اسی طرح کا اہتمام محدثین نے کیا، تو یہ کتابوں کی صورت میں آج ہمیں احادیث نظر آتی ہے۔ تو یہ احادیث جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابراہیم نخعی سے، امام حماد سے اور دیگر سے جو احادیث اور صحابہ کرام سے سنی، ان کے مجموعے کو ان کے شاگردوں نے مسند امام اعظم کے نام سے اسے جمع کیا، اور آج بھی الحمدللہ عز و جل مسند امام اعظم دنیا میں رونق افروز ہے۔ اور مسند امام اعظم کا کمال یہ ہے کہ مسند امام اعظم میں کئی احادیث وہ ہیں جن میں امام اعظم نبی پاک علیہ السلام سے جو روایت کرتے ہیں اس میں کہیں تین کا واسطہ ہے، کہیں دو کا واسطہ ہے، کہیں چار کا واسطہ ہے۔ اور امام اعظم نے جس دور میں روایت کیا وہ تابعین کا، صحابہ کا زمانہ تھا، یقیناً وہ روایت بالکل خالصتاً ہر طرح کے ضعف، ہر طرح کی خرابی اور ہر طرح کی فنی جو عیوب ہیں جو بعد میں بیان کیے گئے ان سے پاک تھی، کیونکہ ان کے دور میں وہ عیب تھے ہی نہیں۔ وہ اتنی خوبصورت انداز میں مسند امام اعظم لکھی گئی ہے، اللہ پاک ہمیں احادیث کی سچی محبت عطا فرمائے۔ احادیث کی محبت پر مزید بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، مگر ہم اپنے پروگرام میں چونکہ کچھ درود پاک وغیرہ بھی شامل کرتے ہیں کہ جن کی ہم چاہتے ہیں کہ درود پاک کو ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کریں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم ان درود پاک کو طرز میں نعت خواں اسلامیہ سے سنتے بھی ہیں۔ تو آج ہم جو درود پاک سنیں گے اس کے حوالے سے پہلے میں کچھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ طرز میں ہمارے سبتر اختری بھائی اس درود پاک کو انشاءاللہ عزوجل پڑھ کر سنائیں گے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے میں وہ وضو کر رہے تھے کہ ایک مچھلی آئی اور اس نے یہ درود پاک جو بھی پڑھا جائے گا اس نے وہ درود پاک پڑھا۔ ان بزرگ نے دریافت کیا کہ اسے کس نے یہ سکھایا ہے، تو اس مچھلی نے جواب دیا کہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پر میں نے ایک فرشتے کو اس درود پاک کو پڑھتے ہوئے سنا، تو اسے یاد کر لیا اور اسی روز سے ہر آفت و بلا سے محفوظ ہوں۔ اس درود کو درود ماہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے سبتر بھائی درود پاک کو طرز میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔
اللہم محمد خير الخلائق وافضل البشر وشفيع الأمم يوم الحشر والنشر، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ما نوم لك، وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا قدير يا دائم يا حي يا قيوم، يا وطن يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
بڑے خوبصورت الفاظ ہے درود پاک کے، درود ماہی کہا جاتا ہے اسے، تو یہ درود پاک آپ مدنی پنج سنہ میں جو امیر سنت کی کتاب ہے اس میں پڑھ سکتے ہیں، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آن لائن اگر آپ چاہیں تو اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں، اور www.dawataislami.net ویب سائٹ پہ جا کر اسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا احادیث سے محبت، تو ایک کالر نے کال بھی کی تھی جس میں انہوں نے پوچھا کہ پہلے کے جیسے آپ واقعات بیان کرتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ احادیث کا اتنا اہتمام کیا جاتا تھا، اس کے لیے کوشش کی جاتی تھی، مگر اب وہ اہتمام نظر نہیں آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہم اگر ایک عام آدمی چاہے کہ وہ کوئی حدیث پاک احادیث کی کتاب پڑھنا چاہے، احادیث کو سمجھنا چاہے، تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں پہلے تو آپ یہ ذہن بنائیے کہ اب اگر وہ انداز نہیں ہے عوام کا، علماء کا تو انداز اب بھی اللہ کے رحمت سے احادیث کے حوالے سے ویسا ہی ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں احادیث کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی۔ اصل میں اہمیت کی بات ہے، آپ کو میں ایک مزید روایت سنا دوں۔ سیدنا حشیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں دو شہروں بصرہ اور کوفہ میں سے کسی ایک میں ہوں اور مجھے پتہ چلے کہ دوسرے شہر میں کسی کے پاس ایک حدیث ہے، تو میں اس کے حصول کے لیے سفر کروں گا حتیٰ کہ اس کی سماعت کر کے واپس لوٹوں۔ ان کے نزدیک دراصل یہ بات پیش نظر ہوا کرتی تھی کہ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، حضور کی روایت، حضور کے فرامین ہم تک پہنچنے، تو اس کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ اس بات کی اہمیت کو اور لذت کو سمجھتے ہیں وہ احادیث کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں، اور یقیناً ہر مسلمان کے دل میں حدیث کا ادب و احترام ہوتا ہے۔ اب ہر ایک اپنے معیار کے مطابق احادیث کو سننے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، علماء کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ احادیث کے حوالے سے اگر کچھ علم رکھنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کی کچھ ایسی کتابیں ہیں جس پر جو احادیث پر، جیسے 40 فرامین مصطفیٰ مختصر رسالہ ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، اسی طرح فیضان چہل حدیث وہ رسالہ آپ پڑھ لیجئے، مکتبۃ المدینہ سے آپ منگوا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو مفتی احمد یار خان نعیمی کی مرآت المناجی ہے، اور مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نزہت القاری ہے، بخاری شریف کی جو شرح ہے، ان کو آپ پڑھیں۔ اور مکتبۃ المدینہ پہ احادیث کے حوالے سے ایک رسالہ بڑا پیارا ہے کہ عاشقان حدیث کی حکایات، یہ رسالہ آپ مطالعہ کیجئے کہ آپ کے دل کے اندر شوق بڑھے گا حدیثوں کے متعلق، انشاءاللہ اس کی اہمیت آپ کے دل کے اندر اجاگر کرے گی۔ سفتر بھائی کوئی شعر آپ پڑھ دینا۔
نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، نکھری نکھری پیاری پیاری مصطفیٰ کی گفتگو، آب کوثر سے میری مصطفیٰ کی گفتگو۔
لذت اگر محسوس ہو جائے نا تو پھر تو حدیثوں کے جی جی بالکل سنایا۔
نثر میں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا، پھر میں نثار تیرے کلام،
اللہ اللہ،
ملی یوں تو کس کو زبان ہے، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں،
کیا بات ہے،
کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔
کیا بات، پڑھ دینا طرز میں دونوں شعروں کو پڑھ دینا۔
میں نثار
کال دیجیے گا۔
ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ سوال یہ پوچھنا تھا کہ آپ آج بات کر رہے ہیں اللہ کے لیے محبت کی، یقیناً بہت خوبصورت اور اچھی اچھی باتیں ہیں، مگر اس مادیت پرستی کے دور میں جب لوگ اپنے خود رشتے داروں کی جان کے در پہ ہیں، وہاں عام لوگوں سے محبت کا تصور تو اچھا ہے مگر اس کے نظارے کم ہی ہوں گے، آپ یہ بتائیں کہ ایسی خالص محبت کے لیے بندہ کیا کرے؟
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائے،
کیا بات،
چلا خالص محبت مل جائے گی، بیانات سنے، علماء کی صحبت اختیار کرے، کتابیں پڑھے، اور بالکل ایسا نہیں ہے جیسا کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ نئی نظارے نہیں، خالص محبت کے نظارے اللہ کی رحمت سے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے، آپ دیکھیں نا سیلاب میں جو آفتیں آئیں اس کے بعد مسلمانوں نے جو مدد کی وہ اللہ کی رضا کے لیے،
کرونا کے زمانے میں،
کرونا کے زمانے میں کی، وہاں کیا رشتے داری کیا تھی، تو یہ محبت الہی کے نظارے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اس مسلمان سے کوئی تعلق نہیں تھا مگر اس کے لیے اپنے مال کو پیش کیا، اپنی ضروریات کو ترک کر کے اس کے ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یقیناً یہ محبت کے نظارے ہیں، اور پھر محبت الہی میں اللہ کی رضا کے لیے ملنا ملانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، اگر یہ بالکل ہی نہ ہوتا تو پھر یہ معاشرہ کیسے چل رہا ہوتا، تو اچھے لوگ اللہ کے رحمت سے ہیں، اگرچہ اس میں مزید اضافے کی ضرورت ہے، اضافے کے لیے یہی ہے کہ مطالعہ ہونا چاہیے، اچھوں کی صحبت ہونی چاہیے، اور پھر جو ہے وہ آپ خود ہفتہ وار اجتماع میں تشریف لائیں، مدنی چینل دیکھا کریں، اپنے ذریعے مدنی چینل کو دوسروں کے یہاں آن کروائیں، سوشل میڈیا دعوت اسلامی کے جو پیجز ہیں وہ لوگوں کو ترغیب دیں کہ ان کو آپ لائک کریں، ان کی ویڈیوز کو دیکھیں، پوسٹ کو شیئر کریں، تو یہ محبت جو اللہ کی رضا کے لیے آپ چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا آپ دیکھیں گے نظارے ہوں گے اور لوگوں میں اللہ نے چاہا عام ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم پروگرام میں ہر مرتبہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ سلام جو ہم جمعہ کے دن مساجد میں دیکھتے ہیں کہ پڑھے جاتے ہیں، محافل میں پڑھے جاتے ہیں، ان سلاموں کے کچھ چیدہ اشعار کو ہم لیتے ہیں، ان کی کچھ وضاحت کرتے ہیں، اور پھر نعت خواں اسلامی بھائی انہیں طرز میں پڑھتے ہیں۔ ہماری نیت اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جو سلام مسجد میں پڑھ کر یا سن کر آئے ہیں تو آپ جب اس کا معنی سمجھیں گے تو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ کچھ اور آئے گا، کیا اس کا یہ مطلب ہے، تو پھر آپ اس میں گم ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر لطف و کرم کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ جب وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزہ آپ کا دوبالا ہو جائے گا۔ تو سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قصیدہ درود ہے، ہمارے یہاں سلام کی جگہ پر الحمد للہ بکثرت پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جنازے میں بھی پڑھا جاتا ہے، درود پاک کے موقع پہ بھی پڑھا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع یعنی شفاعت کرنے والے، روز جزا قیامت کا دن، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اے قیامت کے دن شفاعت فرمانے والے پیارے نبی آپ پر کروڑوں درود ہو، دافع جملہ بلا، دافع یعنی دفع کر دینے والے، دور کر دینے والے، دافع جملہ بلا، جملہ تمام، بلا آفتیں بلائیں، دافع جملہ بلا تمام بلاؤں کو اللہ کی عطا سے دور کر دینے والے تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی آقا نہا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی اور کون سا غیب ہے جو آپ سے پوشیدہ رہے، کون سا غیب ہے، کیوں، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب آپ نے معراج کی رات اللہ پاک کی زیارت کی اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کی عطا سے، تو اللہ کو جب آپ نے دیکھ لیا تو اور جو دیگر غیب ہم مخلوق کے اعتبار سے ہیں وہ آپ سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں، وہ اللہ پاک نے آپ کو بھی وہ عطا فرما دیے ہیں، سینہ کے ہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، یا رسول اللہ میرا سینہ جو ہے وہ اندر سے داغ داغ ہو گیا ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ایک تو یہ کہ گناہوں کی وجہ سے اور دیگر چیزوں سے، یا یہ کہ لوگوں کی دل آزاریوں کی وجہ سے، زمانے کے اس طرح کے انداز کی وجہ سے، سینہ کے ہے داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، یعنی میرے سینے کو باغ کر دے، میری تکلیفوں کو، میری پریشانیوں کو دور کر دے آقا، کیا دور کر دے، طیبہ سے آ کر صبا، صبا یعنی وہ صبح کے وقت جو چلنے والی جو ہوا ہے، فرماتے ہیں طیبہ سے آ کر صبا، مدینے سے وہ ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چل کر آئے اور میرے سینے پر اس کے جھونکے لگے تو میرے جو اندر کے داغ اور اندر کی جو کچھ معاملات ہیں سب ختم ہو جائے اور میرا سینہ باغ مدینہ کی طرح خوشبوؤں سے معطر اور مسکراتا ہو جائے، سینہ کہیں داغ داغ کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ کروڑوں درود۔ جی،
کعبے کے بجرو سجا تم پہ کروڑوں درود بخشم سو سہا تم پہ کروڑوں درود شاپ روز جگا تم پہ کروڑوں درود شاپ روز جگا تم پہ کروڑوں درود شاپ روز جگا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود
ماشاء اللہ. مسجد کے ناظرین, محبت کی باتیں میں ہم نے آج دو موضوع ڈسکس کیے, ایک اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھنا اور دوسرا احادیث کے حوالے سے محبت. آخری ٹاپک پر چند منٹ ہمارے رہ گئے, اس پر بات کرتے ہیں تبرکات کے حوالے سے محبت. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات, صحابہ کرام کے تبرکات, انبیاء کرام کے تبرکات, یہ یقیناً دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو تبرکات کسی اللہ کے نیک بندے سے مل جائے, خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کو نسبت ہو جائے, ان کے حوالے سے امت کا جو محبت کا انداز چلا آ رہا ہے اس پر آپ کو ذکر فرمائیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات, حضور علیہ السلام کے منہ مبارک, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کردہ اشیاء جو آپ نے استعمال فرمائیں, آپ کا مبارک جبہ, تو صحابہ کرام علیہم رضوان اور صحابہ کرام کے بعد سے لے کے آج تک عاشقان رسول حضور سے, حضور کے تبرک سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ حضور سے محبت ہے تو جو چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے اس سے بھی محبت ہوگی, لازمی کی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک استعمال فرمایا کرتے تھے, مسواک سے آپ کو بڑی محبت تھی, تو آج بھی عاشق رسول مسواک استعمال کرتا ہے اس سے محبت کرتا.
سبحان اللہ.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوکی شریف, کدو شریف استعمال فرماتے, اس سے محبت فرماتے, آپ کو رغبت تھی یہ کھانے میں. آج بھی لوکی شریف کا ادب ہے, یعنی ہم آپ دیکھیں لوکی کے ساتھ شریف لگا رہے ہیں, کدو کے ساتھ شریف لگاتے ہیں, تو یہ محبت.
اچھا یہ بھی محبت کی علامت ہے نا, بعضوں کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا لوکی شریف, جس چیز کو حضور سے نسبت وہ شریف نہیں تو پھر شریف ہے کون دنیا میں بھائی, وہی مقدس ہے وہی شریف ہے بھائی.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر شے محبوب ہے, یہ عاشقان رسول کو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے, الحمد للہ بنا ہوا ہے. کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کو حاصل کرنا, حضور کے بال مبارک کو اپنے پاس رکھنا ان کے نزدیک دنیا وما فیہا سے بہتر.
سبحان اللہ.
دنیا اور دنیا کے اندر جو چیز ہے اس سے زیادہ عزیز وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک بال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جائے.
واہ.
اور یہ نظارے ہوئے صحابہ کرام علیہ رضوان نے جب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پر اپنے گیسو تراشوا رہے ہیں.
واہ.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو تراشے جا رہے تھے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ حلقہ بنا کر نیچے بیٹھے ہوئے, وہ بال تراشنے والا گھومتا رہتا, بال سنوارتا رہتا سرکار کے, بالوں سے برکت حاصل کرتا
تھا پروانہ گھومتا
وہ نیچے صحابہ کرام ہاتھوں میں منہ مبارک لینے کے لیے یوں پروانہ وار گھومتے کہ وہ چکر لگاتے اللہ اکبر ایک بھی منہ مبارک زمین پر نہ گرتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یہ تو عروہ بن مسعود کا بیان ہے بخاری شریف میں
جی
بعد میں ایمان لے آئے صحابی رسول بنے وہ جاسوس بن کر آئے تھے اور جاسوس کی نظر ہوتی ہے ہر چیز پر
جی
وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ صحابہ کرام کا کیسا ادب ہے کیسی محبت ہے کہ حضور علیہ السلام کا تبرک حضور علیہ السلام کا بچا ہوا پانی وضو کا وہ لینے کے لیے حاصل کرنے کے لیے ایسے دوڑتے تھے جیسے جنگ ہو جائے گی اور جس کو مل جاتا وہ اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پہ مل لیا کرتا
اللہ
تو یہ ہم دیکھتے ہیں حضرت عطا کے بارے میں آتا ہے یہ تابعی بزرگ ہیں یہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو حضرت اسماء نے حضور علیہ السلام کا مبارک جبہ نکالا
جی
اور کہا کہ ہم اس جبے کو دھوتے ہیں اور اس کا جو دھوبن ہوتا ہے جو پانی ہوتا ہے ہم اپنے مریضوں کو پلاتے ہیں
اللہ
تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کو شفا حاصل کر سکیں
کیا بات
ہم ان کو شفا دے سکیں تو صحابہ کرام کا یہ انداز تھا ام المومنین ہماری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پاس حضور کے منہ مبارک
سبحان اللہ
آپ نے اس کو محفوظ کر کے چاندی کی ڈبیا میں رکھا ہوا
اللہ
اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ جب بھی کوئی بیمار آتا آپ فرماتی کہ کھلے منہ کی بوتل لے کر آؤ وہ جب بوتل لے کر آتا آپ وہ منہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس پانی میں گھما دیتی مریضوں کو پلاتی مریض اس تبرک سے اس منہ مبارک کی برکت سے شفا پاتا
واہ واہ کیا
کبھی حضور کے مبارک جبے سے برکت حاصل کرنا کبھی حضور کے مبارک بچے ہوئے پانی سے برکت حاصل کرنا پھر جنہوں نے اور مزید برکتیں پائی جن کو لعاب دہن مل گیا
اللہ
اکبر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ مبارک کنویں جو آج تک مدینہ میں موجود ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے سیراب فرمایا آپ نے ان میں اپنا تھوک مبارک ڈالا تو وہ کھاری پانی میٹھا ہو گیا
اللہ
بہت زیادہ میٹھا ہو گیا لبالب بھر گیا میٹھا ہو گیا اچھا ہو گیا حضرت علی کی آنکھوں میں یہی لعاب دہن جاتا ہے آپ خیبر قلعہ خیبر کا دروازہ اکھیڑ کے پھینک دیتے ہیں
اور
جب خلیفہ بنے کسی نے کہا کہ آپ کو دیکھا کسی نے کہ آپ روٹی کے سخت روٹی کے ٹکڑے چبا رہے تھے بڑی مشکلوں سے
جی
تو وہ بے چھنے آٹے کی موٹی روٹی تھی اور جس کو ہم بولتے ہیں باسی بھوسی ٹکڑے جس کو کہتے ہیں اس طرح کی اور وہ موٹا آٹا آپ سے چبانا مشکل ہو رہا تھا تو کسی نے کہا کہ یا خلیفہ اے امیر المومنین ایک آپ یہ آپ کا حال ہے تو آپ نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھیڑا قلعے کا دروازہ تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہا کہ یہ میری طاقت ہے وہ میرے مصطفیٰ کا
اللہ
میرے آقا کا فیضان تھا اصل لعاب دہن کی برکتیں تھیں کہ آپ نے تنے تنہا وہ قلعے کا دروازہ اکھاڑ لیا بعد میں 40 صحابہ نے اٹھانا چاہا نہ اٹھ سکا
سبحان اللہ کیا بات ہے بالکل آپ نے جو بات کی ہے یقیناً اس سے محبت بڑھ جاتی ہے پھر تبرکات کے حوالے سے امت کا انداز دیکھتے ہیں خالی پاکستان بر صغیر ایشیا میں نہیں بلکہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھیں عرب کنٹری میں دیکھیں تو لوگ کس طرح تبرکات کا ادب مسلمان کرتے ہیں اور یہ اپنی نسلوں تک پہنچاتے ہیں کہ تبرکات کا ہمیں ادب کرنا ہے تبرکات مصطفیٰ جو منسوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ نسبت ہو گئی اب اس کی دلیل مانگنا اس کے لیے کہ یہ کہاں سے کیسے کیوں ثابت ہے تو اس پہ مسلمان نہیں پڑتا بلکہ مسلمان کو صرف اتنی نسبت کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے حوالے سے یہ مشہور ہو گئی ہے اب جب مشہور شہرت ہو گئی اس کی ہے اور مسلمان اس کا ادب کریں تو ادب کرنے والے اس کا انشاءاللہ اجر پائیں گے ثواب پائیں گے ہاں اگر کوئی اس معاملے میں غلط کام کرتا ہے اور لوگوں میں دھوکہ دہی کا انجام معاملہ کرتا ہے تو اس کا جواب اللہ کیا وہ دے گا مسلمان تو ادب کر کے انشاءاللہ عزوجل اپنا ثواب کھڑا کرے گا اور جنت میں جانے کا سامان کرے گا تو ہم جنت میں جانے کا سامان کریں نہ کہ جو ہے بدگمانیوں میں پڑھیں اللہ پاک ہم سب کو تبرکات سے سچی محبت اور الفت عطا فرمائے اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اللہ کے لیے دشمنی رکھنی ہے ساتھ میں احادیث طیبات سیکھنی بھی ہے پڑھنی بھی ہے پڑھانی بھی ہے دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی فیضان آن لائن اکیڈمی میں جہاں مختلف کورسز ہیں وہ احادیث مبارکہ کے حوالے سے بھی مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں اگر آپ حدیث مبارکہ کے حوالے سے کوئی کورس کرنا چاہتے ہیں تو تقریباً 32 جو ہے کورسز فیضان آن لائن اکیڈمی میں ہو رہے ہیں آپ جا کر وہاں رابطہ کریں اور جو کورس آپ چاہیں اس کو چوز کریں اور وہ کورس کیجیے انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ علم آپ کو ملے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا فیضان آپ کو نصیب ہوگا صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بنا لو اپنا دیوانہ بنا لو اپنا مستانہ خزانے میں